السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، آپ اور ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ اللہ نے بند کر دیا. یہ اللہ کا پہلے سے طے شدہ پلان اور اللہ کا نظام. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں اس وقت بھی آخری نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی سے ملے ہوئے بنے بھی نہیں تھے، اس وقت سے میں خاتم النبیین ہوں. ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے دعا کی تھی جب کعبۃ اللہ تعمیر کر دیا تھا، تو اس کے بعد کہا کہ اے اللہ، یہاں ان لوگوں میں سے ہی، ان کے خاندان میں سے ہی ایک رسول بھیجیے. اب پھر وہ کیا کرے، وہ رسول کیا کام کرے، جو آپ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے. تین کام کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ یہ تین کام نبی کرے، ایسا نبی ان کے اندر بھیجیے. اسی طرح کی ایک آیت، یہ آیت سورہ بقرہ میں ہے، اسی طرح کی ایک آیت سورہ آل عمران میں ہے، جس میں اللہ نے اپنا احسان جتاتے ہوئے بتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مؤمنوں پر احسان کیا ہے. اور کوئی بھی ہو، چھوٹی موٹی بات، چھوٹا موٹا کام کر کے احسان جتانے والا چھوٹا آدمی شمار کیا جاتا ہے. ایک معمولی کام کر کے کوئی کہے کہ میں نے بڑا احسان کیا آپ پر، تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی ڈائریکشن بتا کے بولے کہ میں نے بڑا احسان کیا آپ پر. اللہ تعالی جس کے ہزاروں لاکھوں انگنت احسانات دنیا انسان پر ہیں، وہ اللہ احسان جتاتے ہوئے ذکر کرے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مؤمنین پر ایک احسان کیا ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا انہی کے درمیان میں سے، انہی کے خاندان میں سے، انہی میں سے بھیجا. پھر وہی اس کی ڈیوٹیز اور وہی اس کے کام اللہ نے گنائے کہ وہ نبی کیا کرتے ہیں. يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. کہ وہ نبی قرآن پاک پڑھ کر سناتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں. وہ تین کام یہاں بھی ہیں. اگرچہ لوگ ضلالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے تھے تو یہاں سورہ آل عمران میں احسان جتاتے ہوئے اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ میرا احسان ہے کہ میں ایسا نبی بھیجا ہے اور ان کے کام یہ ہیں. اور تیسری جگہ سورہ جمعہ میں سیم مضمون اور ایک وہی ٹاپک پھر سورہ جمعہ میں دہرائی گئی. وہاں اللہ نے فرمایا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, اللہ وہ ہے جس نے امی اور ان پڑھ لوگوں میں رسول بھیجا انہی کے اندر سے. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ غور کریں قرآن پاک میں ایک جگہ ہی ایک مضمون آنا وہی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کافی ہوتا ہے, لیکن ایک مضمون کو بار بار دہرائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مضمون اللہ کے پاس کتنا اہم ہے, یہ ٹاپک اللہ کے پاس کتنی امپورٹنس رکھتی ہے. جیسے توحید کا مضمون قرآن میں بار بار آئے گا, آخرت کا مضمون قرآن میں بار بار آئے گا, نبیوں کا مضمون کہ ہم نے نبی بھیجے اللہ بار بار قرآن میں ذکر کرے گا اور کرتا ہے. امپورٹنس یہ ہے کہ تم اس کو مانو, موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, قرآن میں بار بار دہراتا ہے کہ تم اس کو مانو اور یہ ہو کر رہے گا, تم مانو تو بھی نہ مانو تو بھی. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام اللہ نے بار بار ذکر کیے اسی میں سے ایک مرتبہ اللہ نے انبیاء کی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کیا, ان سے کہا, بیویوں سے کہا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کی بیویوں تم لوگ یاد کرو تمہارے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, قرآن نبی پر اترتا ہے تمہارے گھروں میں, تمہیں پتا ہے تمہارا مقام کتنا بڑا ہے اور اونچا ہے, اور حکمت کی باتیں تم پر پیش کی جاتی ہیں تمہیں پتا ہے. وہاں بھی اللہ نے تلاوت قرآن اور حکمت دونوں کا ذکر کیا ہے. عرض یہ کرنا ہے دوستو اور بزرگوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں اللہ نے بتائی اور ان کی جو خصوصیات اور ان کا جو کام اور ان کی جو ریسپانسبلٹی یہاں تین جگہوں پر آئی ہے, اس میں تلاوت, تعلیم, تزکیہ. تلاوت مستقل ایک ڈیوٹی اور ایک کام بتایا کہ قرآن پاک پڑھنا, یہ کس کو پڑھ کر سنانا ہے؟ عربوں کو. کیا ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا جبکہ وہ لوگ بڑے بڑے شاعر تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر بتانا پڑتا تھا؟ جی ہاں, قرآن کا اسٹائل بھی پڑھ کر بتانا پڑتا ہے. اب یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ پڑھ کر سناتے تھے, آپ تعلیم دیتے تھے ایسے پڑھو. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ نے کہا کہ قرآن پڑھو, تم پڑھو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا رسول اللہ قرآن تو آپ پر اترا ہے, آپ پڑھیں ہم سنیں. کہا نہیں, میری خواہش ہے کہ تم پڑھو میں سنوں. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تلاوت شروع کی اور رسول اللہ سنتے رہے سنتے رہے. سورہ نساء کی تلاوت انہوں نے کی, پھر وہ ایک آیت پر جب پہنچے جس میں اللہ نے کہا کہ فَقَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا حال ہوگا اس دن جب ہر ایک امت پر اس کے گواہ کو ہم بلائیں گے اور سب پر آپ کو وٹنس بنا کر ہم بلائیں گے, سب کے وٹنس آپ ہوں گے. رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو टपकने लगी और कहा बस बस बस। तो तिलावत मुस्तकिल एक जॉब और एक काम, तालीम मुस्तकिल एक काम, तज़किया एक अलग काम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने चूंकि आखिरी नबी बनाया, आपको सबसे ज्यादा जो फिक्र थी वो यही थी। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हर नबी आता था तो उनको मालूम था कि मेरे बाद दूसरा नबी आएगा, तो इसलिए उनको इत्मीनान था कि मेरे बाद करेक्ट करने वाले आएंगे। लेकिन हमारे नबी को यह पता था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो करेक्ट करने की जिम्मेदारी इसी उम्मत के अहल लोग, जिम्मेदार लोग, उलमा, फुकहा, मुहद्दिसीन, उन्हीं पर होगी। तो इसलिए हमारे शारहीन ने लिखा है कि हुजूर को बेचैनी होती थी कि इस उम्मत को मैं बिल्कुल साफ मैसेज देकर जाऊं, मेरे पास कोई भी नहीं आएगा इनको बताने, और मेरा ये मैसेज कयामत तक के लिए अल्लाह ने डिसाइड किया है। मुसलमानों ने कोई तय नहीं किया कि हमारा नबी आखिरी नबी है, हम इसके बाद नबी नहीं मानते, अल्लाह का फैसला है। इसलिए हम कहते हैं हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं है, अल्लाह का फैसला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिम्मेदारी को अपने बाद अपने सहाबा पर डाली कि ये जिम्मेदारी कि इस दीन के ये जो काम है मेरे बाद तुम लोग करोगे। चुनांचे इस जिम्मेदारी को सबसे ज्यादा समझने वाले, उसकी अहमियत को समझने वाले, उसकी जरूरत को समझने वाले सहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे, और उन्होंने वो जिम्मेदारी बहुसन खूबी अंजाम दी। और फिर उसके बाद दौर चलता रहा और हर दौर में इस दीन की तालीम और दीन की दावत और तबलीग का काम हर जमाने में उलमाए किराम बराबर अंजाम देते रहे। ऐसा कभी नहीं हो सका या ऐसा कभी नहीं हुआ कि दीन की दावत का काम रुक गया हो और छोड़ दिया गया हो। एक बहुत अहम तरीन जिम्मेदारी उलमा ने पूरी न की हो, हर जमाने में उस जमाने की जरूरत के लिहाज से दीन के दावत का, तबलीग का, इशाअत का काम, अमर बिल मारूफ का, नहीं अनिल मुनकर का, जो काम जिम्मेदारियों में था उलमाए उम्मत ने उसको अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दिया। अब पिछली सदी में आप देखेंगे कि पिछली सदी जमातों की तहरीकात की सदी रही। पिछली सेंचुरी में बहुत ज्यादा तहरीकें जमातें उठी हैं। इन जमातों में जो जमात सबसे ज्यादा मकबूल हुई और सबसे ज्यादा दुनिया में लोगों को जिस जमात ने मुतासिर किया और जिस जमात से दुनिया के मुसलमानों को फायदा पहुंचा, वो दावत और तबलीग के नाम से जो जमात काम करती है, इस जमात को आप देखेंगे कि सारी दुनिया में लोग इससे मुतासिर हुए, इससे फायदा पहुंचा और इसका काम सारी दुनिया में अल्लाह ने फैलाया। इस जमात के जो शुरू करने वाले काम, जो सबसे पहले अमीर थे या जिनको दूसरे लफ्जों में बानी या तबलीग थे, इस अंदाज के जो जिस अंदाज में ये काम इस वक्त चल रहा है, अल्लाह ने गोया ये काम उनके दिल में इल्हाम किया कि इस जमाने में मुसलमानों की इस्लाह के लिए ये एक बेहतरीन तरीका है, इसको इख्तियार करो, जिसके लिए हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह بے چین اور بے قرار رہتے تھے، کوئی پل انہیں چین نہیں آتا تھا. جیسے میں نے کہا دوستو کہ اس جماعت کے کام نے دنیا کے لوگوں کو متاثر کیا اور اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ الحمدللہ فائدہ اٹھائے، براہ راست یا بالواسطہ. کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے اس کے اثرات، کہیں نہ کہیں خاندان میں پڑے ہیں اور اس کا فائدہ پہنچا ہے. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بڑے اولیاء اللہ میں تھے اور بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوا، اس وقت کے بڑے بڑے علماء جن کے سامنے زانو ادب تہ کرتے تھے، انہوں نے جب یہ کام شروع کیا تو ان کا مقصد کیا تھا، وہ کیا چاہتے تھے؟ کوئی بھی تحریک کو اگر آپ اس کے بانیوں کی، اس تحریک کو شروع کرنے والوں کے مقاصد کو اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ تحریک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ تحریک ہے کیا، یہ جماعت چاہتی کیا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جو وہ کہتے تھے، اس زمانے کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی معارف الحدیث اردو میں اور انگلش میں موجود ہے حدیث کی کتاب، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے ہمارے ہندوستان میں اور بڑی خدمات ہے ان کی، انہوں نے وہ ایک ملفوظہ جمع کیا، اس میں بتایا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت سے چاہتے کیا تھے. مولانا الیاس نے کہا کہ میں اس کام سے یہ چاہتا ہوں کہ مساجد کو مسلی ملے. مسجدیں ویران ہیں، لوگ نمازوں کو نہیں آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کام کے ذریعے مسجدیں آباد ہوں. کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ بہت بہترین کام ہے، یقینا. اور مدارس کو بچے ملے، مدرسوں میں بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، اور خانقاہوں کو مرید ملے، اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو لوگوں میں اور لوگ اصلاح کے لیے جائیں. یہ وہ سونے سے لکھے جانے کے قابل الفاظ ہیں جس کو ہم سب کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اس کام کا مقصد یہ ہے کہ مسجدیں آباد ہوں، مدرسے آباد ہوں اور لوگ اس کام میں لگ کر بزرگوں سے رجوع ہوں اور بزرگوں سے تعلق پیدا کر کے اپنی اصلاح کروائیں، جو سب سے مشکل کام ہے. نبی کی ذمہ داریوں میں تھا اصلاح کرنا، تزکیہ کرنا. ایک اور ملفوظ میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا یہ کام دین کی الفبا تا ہے. پورا دین نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کیا ہے، دین کی الفبا تا سا ہے، بالکل ابتدا ہے. اس سے کہ یہ نہ سمجھ لے اس کام کو کرنے والے کہ ہم تو پورے دین میں آ گئے، بلکہ الفبا تا سا. چنانچہ جس زمانے میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کو سنبھالے، جو جماعت میں لگتا تھا اس کو برابر اکابر سے رجوع کرواتے تھے کہ جاؤ جماعت میں لگے ہو، دین کا جذبہ پیدا ہوا، خواہش پیدا ہوئی، طلب اور تڑپ پیدا ہوئی، تو جاؤ اپنی اصلاح کراؤ، جاؤ شیخ کے پاس جاؤ، جاؤ سہارنپور. ساری جماعتوں کو سہارنپور بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ شیخ زکریہ کے پاس، جاؤ شیخ زکریہ کے پاس، ان کو گھماؤ، ان کو پھراؤ، اکابر کے پاس جانے دو، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف آدمی وقت میں لگا لے تو سمجھ لے کہ میری اصلاح ہو گئی. اسی طرح جو عالم ہو جائے, مسئلہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے کہ مدرسے میں کورس پڑھ لیا عالم بن گئے کچھ بھی اصلاح نہیں ہوئی. جو عالم بنتے تھے ان کو کہا جاتا تھا جاؤ کسی بزرگ سے پہلے اپنا تعلق قائم کرو, کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو. مولانا احمد لاٹ صاحب بہت زمانے تک یہاں آتے رہے, اب بھی آتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے بزرگوں میں. انہوں نے کہا کہ جب میں فارغ ہوا تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب تم فارغ ہو کے جا رہے ہو, میری ایک رائے, میری ایک بات سنو, اپنے جو بڑے ہیں ان کے ہاتھ میں جس پر بھروسہ ہے, ایک ایسے آدمی کو اپنا ہاتھ دے کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو کہ جس کو تم اپنی ہر بات بتا سکو, ہر بات, اور اس کو اس کے مشورے پہ چلنا طے کرو کہ یہ آدمی میرے لیے مخلص ہوگا, میں اس کے مشورے سے اپنی زندگی کاٹوں گا, تب کامیاب ہو جاؤ گے. اپنی طرف سے فیصلہ کرنے بیٹھو گے تو بھٹک جاؤ گے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جماعت میں لگنے سے جماعت والا سمجھے کہ الحمدللہ میں تو سال کے 40 دن لگاتا ہوں, 4 مہینے بھی لگا چکا میری اصلاح ہو گئی. تعلق قائم کرواتے تھے اکابر کہ جاؤ تعلق قائم کرو, اور اسی طرح علماء کرام کی بھی ذمہ داری تھی کہ جاؤ تعلق قائم کرو کسی سے. اور افسوس یہ ہے کہ اس وقت وہ سلسلہ ہم میں سے چھوٹ رہا ہے, نہ علماء تعلق قائم کرتے ہیں, نہ دوسرے حضرات سمجھتے ہیں کہ اس کی ہم کو کوئی ضرورت ہے. نتیجے میں وہ جو فائدہ اس کام کا جو پہلے لوگوں کو ملا ہے وہ فائدہ ہم کو نہیں مل رہا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ زمانہ قیامت کے قریب جا رہا ہے, اور جو فتنے اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں 20 سال پہلے نہیں تھے, 20 سال پہلے, 15 سال پہلے نہیں تھے, 10 سال پہلے نہیں تھے. جو مصیبتیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے گھروں میں آ چکے, جو ہم جیب میں لے کے پھرتے ہیں, کیا کیا آفتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو بہرحال دوستو اور بزرگوں, اجتماع نیکسٹ ویک آنے والا ہے, اس سلسلے میں میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بتاؤں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے عام مسلمانوں کے لیے ایک ایسا کام شروع کروایا جس کو اللہ نے پوری دنیا میں مقبولیت دی. اور اس کام کا مقصد حضرت نے وہی بتایا کہ اس کام کا مقصد اندر لوگوں میں جذبہ پیدا ہو کہ مجھے دین سیکھنا ہے, مجھے دین پر عمل کرنا ہے. اب سیکھنے کے لیے وہ جائیں گے علماء کے پاس, سیکھنے کے لیے وہ جائیں گے بزرگوں کے پاس, اصلاح کروائیں اپنی. نماز پڑھنے آئے گا تو اب وہ نماز سیکھنا چاہے گا کہ نماز پڑھنا ہے, اب تک تو پڑھ رہا تھا پتا نہیں کیا پڑھ رہا تھا, صحیح نماز کیا ہے مجھے بتائیں. تو وہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ کام, اور پھر ایک ایسا ماحول کہ آدمی دنیا سے کٹے, اپنے رشتہ داروں سے کٹے, لوگوں سے ہٹے, اور ایک نورانی ماحول میں دن رات مسجد کے ماحول میں نیک لوگوں کے ماحول میں رہے جہاں صرف دین کی فکر ہو, اپنی ذات کی اصلاح کی فکر ہو. دوسروں کی فکر کرنا چھوڑیے, اپنی فکر کیجیے. سب سے زیادہ فکر آدمی کو اپنی ہونی چاہیے کہ میں کتنا اچھا بنا ہوں. سوال یہ ہے میرے اندر کیا اخلاق ہے, میرے معاملات کیسے ہوئے, میری معاشرت کیسی ہے, میرا یقین اللہ پر کتنا ہے, میں کس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں, دنیا کے یا دین بھی میرے لیے مقصود ہے. دوستو اور بزرگوں, اس لیے یہ جو جماعت کا اجتماع آ رہا ہے آپ حضرات اس میں وقت لگائیں اور سنسیئرٹی کے ساتھ اس کے پروگراموں میں شریک ہوں, اور جیسے میں نے کہا کہ کام کا جو مقصد ہے اس مقصد پر نظر رکھیں. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.